ایمان پر
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف رسول نذیر سراج منیر محبوب رب قدیر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل پذیر ہے، ذکر الہی کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا فقر یعنی تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ یہ روایت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے خاموش شہزادہ اس میں نقل کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت درود و سلام کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور بغیر اچھی نیت کے عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی اچھی نیتیں ہوں گی ثواب بھی اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ تو یہاں موجود اسلامی بھائی، مدنی چینل کے ناظرین جو مدنی چینل کے سلسلے ایمان کی شاخیں میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، نیت کریں کہ انشاءاللہ اول تاخر بیان میں شریک رہوں گا۔ بیان کی تعظیم کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ سے بیان سنوں گا۔ صلو علی الحبیب، توبو الی اللہ وغیرہ کی صدائیں بلند ہوئیں تو اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فلانی عورت نماز و روزہ صدقہ کثرت سے کرتی ہے، مگر یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف بھی پہنچاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے۔ اس شخص نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلانی عورت کے روزہ نماز و صدقہ یعنی نوافل میں کمی ہے، وہ پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے اور اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ایذا نہیں دیتی۔ آقا دو جہاں رحمت عالمیاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت جنت میں ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ اور فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، کہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے تین ہمسائے ہوں اور وہ سب کے سب اس سے راضی ہوں تو اس شخص کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ اپنے سلسلے میں پڑوسی کے متعلق چند روایات مدنی پھول ہم سنیں گے۔ ہمسایہ، پڑوسی، اس سے مراد یعنی ایک سائے میں رہنے والے، پڑوسی، ہمسایہ، ایک سائے میں رہنے والے، اور عربی میں اس کے لیے جار کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جار، جمع جیران، یعنی جس کے معنی ذمہ داری اور پناہ میں لینا ہے۔ لیکن عام طور پر جو ہمارے ہاں مفہوم لیا جاتا ہے اس کا، وہ یہ کہ قریبی مکان یا دکان کا ساتھی، اس کو ہمسایہ یعنی پڑوسی کہا جاتا ہے۔ اس کے حقوق کی نگہداشت یہ بہت ضروری ہے، اس سے تعلقات، اس سے معاملات، اس کی اور عام طور پر جو دیگر افراد ہوں گے ان میں بڑا فرق ہوگا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمسائیگی کا دائرہ یہ بڑا وسیع ہے۔ پڑوس کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے، اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 40 گھر تک پڑوس ہے، اور امام زہری وضاحت فرماتے ہیں کہ اپنے گھر سے 40 گھر چاروں طرف تک ہمسائیگی ہے۔ نیز حسن سلوک میں قریب والا جو ہے اس کا اصول کار فرما ہے، یعنی سب سے زیادہ قریبی، سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ اس کو اس روایت سے سمجھیے کہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے 2 پڑوسی ہیں، میں ان میں سے کس کو ہدیہ بھیجا کروں؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے نزدیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمسائے کی 3 بڑی اقسام قرآن پاک میں بیان کی ہیں، چنانچہ پارہ 5 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں، اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے، اور کروٹ کے ساتھی اور راہگیر۔ تو مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں جو فرمایا ہے کہ جار ذی القربا سے مراد وہ پڑوسی ہے جو تمہارے مکان کے متصل رہتا ہے، اور جار الجنوب سے وہ پڑوسی مراد ہیں جو تمہارے مکان سے کچھ فاصلے پر رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جار ذی القربا سے وہ شخص مراد ہیں جو پڑوسی بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو. یعنی پڑوسی کے تین حقوق علماء نے بیان یوں بھی فرمائے ہیں کہ اگر وہ پڑوسی مسلمان بھی ہے رشتہ دار بھی ہے تو اس کے تین حقوق ہیں. ایک حق اسلام, کیونکہ مسلمان ہے تو حق اسلام بھی ہے, حق رشتہ دار بھی ہے کیونکہ رشتہ دار بھی ہے تو اس کا حق دوسرا بھی ہے, اور تیسرا حق پڑوس. پھر فرمایا کہ بعض کے دو حقوق ہیں, حق اسلام اور حق پڑوس. یعنی وہ رشتہ دار نہیں ہے لیکن مسلمان ہے تو اس کے دو حقوق ہیں, حق اسلام اور حق پڑوس, اور تیسرا وہ کہ وہ نہ رشتہ دار ہے نہ مسلمان ہے لیکن پھر بھی اس کا ایک حق ہوگا اور وہ حق ہوگا حق پڑوس
کے پڑوس
کے پڑوس. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمسائے کی تعریف میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ روایت کی کہ ایک شخص نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہمسائے کی شکایت کی تو مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر اعلان کر دو کہ 7 کے 40 گھر ہمسائیگی میں داخل ہیں. تو زہری نے کہا کہ 40 ادھر 40 ادھر 40 ادھر اور 40 ادھر, اور چاروں سمتوں کی طرف اشارہ کیا. اور علامہ ابن مالکی جو 828 سنہ ہجری میں آپ گزرے ہیں, لکھا ہے کہ جس شخص کا گھر یا دکان تمہارے گھر یا دکان سے متصل ہو وہ تمہارا پڑوسی ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمسائیگی صرف دینی اعتبار سے ہی نہیں بلکہ اخلاقی اور معاشرتی لحاظ سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور فی زمانہ اگر آج کل کے حالات دیکھتے ہیں تو یہ بات نظر آتی ہے کہ بعض پوش علاقے ہوتے ہیں تو اس میں اس حوالے سے بھی بڑی بے اعتنائی کی جاتی ہے کہ اگر کوئی ایسے پرانے علاقے ہیں, قریب قریب چھوٹے چھوٹے گھر ہیں, تو یوں تو ایک پرانا دستور دیکھا جاتا تھا کہ بڑا میل ملاپ ہوتا تھا, لیکن جیسے جیسے مال بڑھتا گیا, تعلق مطلب ہماری ضروریات بڑھتی گئیں, بڑے بڑے بنگلے ہو گئے, بڑے بڑی کالونیاں بن گئیں, الگ الگ پلاٹ پہ رہ گئے, تو اب برابر میں کون رہتا ہے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے, بلکہ اس پہ فخر کیا جاتا ہے. ہم تو بہت پرسکون رہتے ہیں, ہمیں تو کسی کی بھی پنچات نہیں ہے, بس وہ کچھ بھی کر رہا ہو, وہ اپنے گھر میں خوش, ہم اپنے گھر میں خوش. اور اتنے خوشیوں کے اظہار میں بسا اوقات ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ 3-4 دن کے بعد جب محلے میں بدبو محسوس ہوتی ہے کہ یار لگتا ہے کہ کچھ بو آ رہی ہے, اب پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی اتنا اسپرے کرا رہے ہیں تو گھر میں کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ آخر یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ چلتا ہے کہ پڑوس کے گھر میں ایک ہی فرد رہتا تھا اتنے بڑے بنگلے میں, اس کے ملازم نے اس کو قتل کیا. 3 دن کے بعد جب لاش سڑنا شروع ہوئی, کیڑے پڑے, تو پھر جناب جو بدبو اٹھی تو سب نے ڈھونڈا کہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے, تو پتہ چلا کہ میرے پڑوس میں ہی حادثہ ہو گیا. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور اسلام نے ہمسائے کا خیال رکھنے کی بڑی تاکید کی ہے, اور زمانہ جاہلیت میں بھی عربوں میں حقوق ہمسائیگی کا بہت خیال رکھا جاتا تھا. اگر کسی عرب کے پڑوسی پر ظلم کیا جاتا یا کوئی آدمی اس کی بے عزتی کرتا تو پڑوسی اسے برداشت نہ کرتا تھا اور ہمسائے کی خاطر لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتا تھا. تو اسلام نے آ کر اس اچھی عادت کو قائم رکھا, اور قرآن پاک میں بھی واضح طور پر اس کی تاکید فرمائی گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ, آپ کے جو ارشادات ہیں, وہ زندگی کے ہر ہی شعبے میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ وہ پڑوسی کو وراثت کا حقدار بنا دیں گے. تو یہ اہمیت سمجھنے کی کوشش کریں کہ پڑوسی کی دین اسلام میں اس قدر اہمیت ہے. اب یہ دیکھا جائے کہ دین اسلام نے جو پڑوسی کے حقوق بیان کیے ہیں, تو اب اسلام ہمیں اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، سرکار نامدار رسولوں کے سالار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو اللہ عز و جل اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اور جو اللہ عز و جل پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مسلمان کی عزت کرے، اور جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے. تو حدیث میں بہترین پڑوسی کے بارے میں جو ارشاد ہوا، یہ بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے. اب اچھا سلوک صرف یہی نہیں کہ آپ کے گھر میں کچھ پکا تو آپ نے اس کو دے دیا، آپ کے بیٹے کی شادی ہوئی تو آپ نے اس کو دعوت دے دی، یہ بھی اگرچہ اچھی عادات میں شامل ہے، لیکن اگر آپ اپنے گھر میں کام کرا رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں کام کرا رہے ہیں، چلے جناب آپ کو کہیں سے کچھ رقم مل گئی، آپ کا پرانا مکان تھا آپ نے مکان بنایا، اب آپ اپنے مکان کی جتنا بھی ملبہ ہے اس کے گھر کے آگے ڈال دیں، آپ اپنی پانی کی لائن ڈلوا رہے ہیں تو اپنی پانی کی لائن ڈلوا رہے ہیں کہ دوسرے کے گھروں کو اس طرح کھودنا، اس طرح سامان ڈال دینا. پھر اگر ہمارے یہاں بھی اس طرح کے معاملات دیکھے جاتے ہیں کہ کچرے کے جو ڈبے ہوتے ہیں وہ گھروں سے باہر رکھے جاتے ہیں، اب اس طرح کا رکھنا کہ وہ لڑک کر برابر میں گر جائے، یا اگر ایک مارکیٹ میں دکان ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ جو سب سے پہلے دکاندار آتا ہے وہ اپنے یہاں جھاڑو لگا کر کچرا جو ہے برابر دکان پہ ڈال دیتا ہے، وہ دوسرے نمبر والا آ کے تیسرے نمبر کو ڈالتا ہے، تیسرے نمبر والا آ کے چوتھے نمبر کو ڈالتا ہے، جو سب سے آخر میں آتا ہے یوں لگتا ہے کہ پوری مارکیٹ کا کچرا اسے نہیں اٹھانا ہے. تو اگر یہ چیز میرے ساتھ ہو تو کیا میں اسے قبول کروں گا؟ میں برداشت نہیں کرتا ہوں. تو پھر میں یہ انداز جو اختیار کر رہا ہوں کیا یہ میری زیادتی نہیں ہوگی؟ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہم کون سا کام اچھا کر رہے ہیں، کون سا کام برا کر رہے ہیں، ہم ظاہری طور پر تو خود اپنے آپ سے فیصلہ لیتے ہیں کہ جناب میں نے کام اچھا کیا، میں نے برا کیا، یہ میں سمجھتا ہوں. حدیث میں سنیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھے اور برے کام کی پہچان کا طریقہ کیا بیان فرمایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ کیسے معلوم ہو کہ میں نے اچھا کیا یا برا کیا؟ مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں نے اچھا کیا یا برا کیا؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے سنو کہ تم نے اچھا کیا تو بے شک تم نے اچھا کیا، اور جب یہ کہتے سنو کہ تم نے برا کیا تو بے شک تم نے برا کیا. پہچان کیا؟ پڑوسی. کہ پڑوسی گواہی دے، کہ پڑوسی گواہی دے کہ جناب یہ جو کام جو ہو رہا ہے نا یہ سارا اچھا ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بظاہر ہمارا بڑے اچھے تعلقات بھی ہوتے ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے اپنی کتاب غیبت کی تباہ کاریوں میں پڑوسیوں کے بارے میں غیبتوں کی مثالیں بیان کی ہیں کہ ہماری جو بعض اوقات جو انداز گفتگو ہوتا ہے، بھائی ہم اچھا ملتے ہیں، کھانا پینا بھی کرتے ہیں، رمیرہ شریف کی رات آئی جو ہمارے یہاں پکا ہم نے پڑوس میں بھیجا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کی کنڈے شریف کی تو وہ بھی ہم نے پوری بلڈنگ میں بانٹ دیا، محلے میں بانٹ دیا، بظاہر ہمارے اچھے تعلقات ہیں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اگر ہم کو کسی معاملے میں چھیڑتا ہے، ہوتا نا کہ جب گفتگو بیٹھتے ہیں تو بات کرنے کو کرنی ہے، کیا کرنی ہے اس کی تمیز نہیں ہمیں کہ ہم اس بیٹھ کر گفتگو میں غیبتیں کر کے کس طرح گناہوں کے گٹھڑے اٹھاتے ہیں. جیسا کہ اب اگر مثال ہم مل تو رہے، اب کسی نے پوچھا کہ بھائی کیا حال احوال ہے، آپ کا پڑوس کیسا ہے؟ کسی نے کہا کہ بھائی اس جیسے پڑوسی سے تو اللہ بچائے، اس جیسے پڑوسی سے تو اللہ بچائے. پھر جناب اگر ایک محلے میں رہتے ہیں تو عورت عورت کے بارے میں معاذ اللہ مختلف قسم کے انداز اختیار کرتی ہے کہ فلا پڑوسن یہ چال چلن کی اچھی نہیں ہے، اس کی لڑکیاں خراب ہیں، اس کے لڑکے او ہو ہو سارے نمبر ہی ہیں، بہت الٹے سیدھے کام کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر کچھ مقام دیا، آپ کو کچھ نعمتیں عطا کی، اب اگر آپ کا گھر کسی طرح سے بھی کسی کے کچھ مسائل حل کرنے میں مطلب معاون ثابت ہو جاتا ہے اور لوگوں کا دل بھی کھلا ہے کہ آپ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ان کی مدد کر دیتے، پانی کے نام پر، ماچس کے نام پر، نمک کے نام پر، یہ پڑوس میں عموماً لینا دینا ہوتا ہے۔ اب اگر یہ ہے، آپ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دیں گے آپ کو بہت ثواب ملے گا، لیکن اگر کہیں پر بیٹھ کر آپ نے اس انداز کو اختیار کیا کہ وہ پڑوسن بھائی جب دیکھو کچھ نہ کچھ مانگنے آ جاتی ہے، ماچس تک گھر میں نہیں رکھتی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ نے تو اپنا سارا ثواب دھو دیا نا کسی کو کہہ کر۔ اس کے گھر کا ماحول بہت برا ہے، بہت برا ہے۔ اب کسی کے گھر میں گئے اور کوئی گندگی دیکھی تو بدبو آ رہی تھی، تو یہ وہ چیزیں ہیں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کہ جو غیبت میں شامل ہوں گی، اور غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا جانے والا اگر کسی سبب سے آپ کے پڑوس میں میاں بیوی کی ناچاکیاں ہو گئیں، آپ کو پتا چل گیا، تو آپ اس کے گھر کے راز کو دوسروں کے آگے کیوں بیان کر رہے ہیں کہ اس کے میاں بیوی کے آپس میں بنتی نہیں ہے، اور اس کی لڑکی تو ہو تو فلاں دن بھاگ گئی تھی، بڑی مشکلوں سے ملی ہے۔ اب یہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کیسے ہو؟ پھر بچے ہیں، بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، آپس میں لڑتے بھی ہیں۔ اب اگر لڑائی ہو گئی، یا آپ کے بچے کو فلاں کے بچے نے مارا کسی حوالے سے، اب آپ کچھ کر تو سکتے نہیں ہیں، تو کہیں نہ کہیں اپنا پیٹ نکالیں گے کہ اس کے بچوں کی شکایت کرو تو بالکل سنتا ہی نہیں ہے، میرے بچے کو تو آئے دن اس کا بچہ مارتا رہتا ہے۔ تو اب اس طرح کے جو انداز ہیں، پھر اس کے بیٹے کی شادی ہوئی، اتفاق سے آپ کو دعوت نہیں دی، یا پورے گھر کی بجائے دو افراد کی دعوت دے دی، تو وہ آپ کو برا لگا تھا، وہ آپ نے من میں رکھا، کسی کے آگے نکالا کہ اس کے بیٹے کی شادی تھی، ہم کو تو کارڈ تک نہیں دیا، یا دیا تو ایک آدمی کی دعوت دی۔ تو بھائی آپ کو کسی کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو سکتا ہے دیگر معاملات ہوں۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پھر ہمارا ایک بدقسمتی سے انداز ہی رہتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ اچھا کرے گا ہم ہی اس کے ساتھ اچھا کریں گے، جو اچھا نہ کرے اس کی خیر نہیں، ہم چھوڑیں گے نہیں اس کو۔ بظاہر ملتے بہت اچھا ہے، لیکن جب کبھی موقع ملتا ہے تو ہم اپنے ارمان سارے پورے کر لیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ آپ نے وضو فرمایا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے وضو کا پانی لے کر مسح کرنا شروع کر دیا، مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا چیز تمہیں اس کام پر آمادہ کرتی ہے؟ انہوں نے عرض کی، اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ تو مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی خوشی یہ ہو کہ اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے، یا اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کریں، وہ جب بات بولے سچ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت ادا کر دے، اور جو اس کے پڑوس میں ہو اس کے ساتھ احسان کرے۔ یہ نہیں کہ اس نے احسان کیا تبھی ہم احسان کریں گے، اس نے کوئی چیز بھیجی تو ہم بھی بھیجیں گے، اس نے دعوت دی تو ہم بھی دعوت دیں گے، اس نے کوئی تحفہ دیا تو ہم بھی تحفہ دیں گے، نہیں، خیر خواہی کا جذبہ بنائیں۔ اور پھر بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں سفید پوش ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ پڑوس میں کیا کیفیت ہے، لیکن ہمیں خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈالا کرو۔ اے ابو ذر، جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈالا کرو، اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت سنیے کہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین باتوں کی وصیت فرمائی۔ نمبر ایک، امیر کی اطاعت کرو اگرچہ کوئی نکتہ غلام امیر بنا دیا جائے۔ نمبر دو، جب کبھی شوربہ بناؤ تو پانی خوب ڈال لیا کرو، پھر اپنے آس پاس کے حاجت مند ہمسایوں کو پہنچاؤ۔ اور نمبر تین، اور نماز اس کے مستحب وقت میں پڑھ لیا کرو۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم پڑوسیوں کے حقوق جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ علم دین کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ہمیں مطلب اس بات کا احساس پیدا کرنے کی توفیق دے کہ بالخصوص ہم اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو جانیں اور اس پر عمل کریں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے پڑوسی کا کیا حق ہے؟ پھر ارشاد فرمایا، وہ تم سے مدد مانگے مدد کرو، قرض مانگے قرض دو، محتاج ہو اسے دو، بیمار ہو عیادت کرو، خیر پہنچے مبارکباد دو، مصیبت پہنچے تعزیت کرو، مر جائے جنازے کے ساتھ جاؤ، بغیر اجازت اپنی عمارت بلند نہ کرو کہ ہوا رک جائے، اپنی ہانڈی سے اس کو ایذا نہ دو مگر اس میں سے کچھ نہ کچھ اسے بھی دو، میوے خریدو تو اس کے پاس بھی ہدیہ کرو، اگر ہدیہ نہ کرنا ہو تو چھپا کر مکان میں لاؤ، اور تمہارے بچے اسے باہر لے کر نہ نکلیں کہ پڑوسی کے بچوں کو رنج ہوگا۔ تمہیں معلوم ہے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، پورے طور پر پڑوسی کا حق ادا کرنے والے تھوڑے ہیں اور یہ وہی ہیں جن پر اللہ کی مہربانی ہے۔ تو ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم مطلب اس معاملے میں کیا انداز اختیار کرتے ہیں۔ بعض اوقات مکان بنائے جاتے ہیں اور قصدن اپنی عمارت کو سامنے والے سے کمپٹیشن کرایا جاتا ہے کہ آپ مال ملائے تو ذرا سی ایک منزل اس نے تین بنائی تو میں چار بناؤں گا، میں یوں کروں گا، میں اس طرح سے گھوموں گا، میں اس طرح سے گیلری نکالوں گا، میں یہاں پر کوریڈور بناؤں گا۔ پھر بسا اوقات اندر سے بھلے کمرہ سڑ رہا ہو، مکان سڑ رہا ہو، باہر سے جلانے کے لیے پتہ نہیں کیسی کیسی باطل نیتیں کرنے کے لیے کہ میں رنگ بھی ایسا کراؤں گا، جھولا بھی لگاؤں گا، تو یوں بھی کروں گا۔ جیسے بارہا امیر اہل سنت بھی توجہ دلاتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی داخل ہو تو ڈرائنگ روم سب سے زیادہ ڈیکوریٹ رکھتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی اس میں نہیں جانے دیتے، بالکل پیک رکھیں گے مہمانوں کو دکھانے کے لیے کہ مہمان آئے گا ڈرائنگ روم میں دیکھے گا، او ہو ایسا فانوس بنا ہے، ایسے صوفے رکھے ہیں، ایسی ٹیبلیں اور ایسا ایسا ڈیکوریشن ہے۔ اب آپ کا گھر تو وہ ڈرائنگ روم کو دیکھ کر سمجھ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں کیسا صاف ستھرا کیا ہوگا، اگر وہ آپ کے بیڈ روم میں گھس جائے تو پتا چلے گا کہ آپ کو کتنی نفاست ہے، کتنی نفاست ہے، کتنی صفائی کا اہتمام ہے۔ تو ہم ظاہری طور پر کچھ انداز ہیں، باطنی طور پر کچھ انداز ہے، تو ہم اس معاملے میں احتیاط کریں۔ اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو اس انداز سے آپ تکلیف نہ پہنچائیں کہ وہ مطلب چاہتا ہے کہ میرے گھر میں بے پردگی نہ ہو۔ اب آپ نے ایسی کھڑکی بنائی ہے کہ جس سے پورا گھر اس کا واضح ہو گیا، اب بتائیں وہ کس طرح آپ کو سمجھائے کہ خدارا میرے گھر میں اس انداز سے جھانکا جھانکی تو نہیں کرو۔ وہ پردہ کرنا بھی چاہے تو اس کو اپنا پورا گھر پیک کرنا پڑے گا، وہ کس انداز سے اپنے گھر کو پیک کرے گا؟ اور آپ کو مال کی مستی ہے، آپ نے جناب بہترین مطلب وہ لاؤنج بنایا ہوا ہے، اس میں جھولا لگایا ہے اور شارٹ پینٹ پہن کر آپ جناب شام کو چہل قدمی کر رہے ہیں، جھولے میں چائے کا کپ پی رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں اس کے دل پر جو قیامت گزر رہی ہے کہ یہ شخص جو سامنے بیٹھ کر میرے گھر میں پورا اس کا مطلب وجود نظر آ رہا ہے، اتنا بے حیا آدمی ہے، اتنا بے غیرت آدمی ہے کہ یہ مطلب کپڑے پورے نہیں پہن رہا، اور اس طرح سے میری عورتیں گھر کے کمرے میں چھپ کر بیٹھ گئیں کہ اس کے سامنے میں کیسے جائیں۔ اور اس طرح سے جب انداز اختیار ہوگا تو میرے اسلامی بھائیوں کبھی بھی اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس انداز سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ ہمارے اسلاف کا، بزرگوں کا انداز دیکھیے کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں امیر علیہ سنت لکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں چوہوں کی کثرت ہو گئی، چوہے بہت زیادہ ہو گئے۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ حضور آپ ایک بلی پال لیں۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا جب بلی رکھیں گے تو چوہے سارے بھاگ جائیں گے، یہ بھاگ کے جائیں گے کہاں؟ پڑوس میں جائیں گے۔ تو اس کا مطلب میں ایسا شخص بن جاؤں گا جو خود ایک تکلیف کو پسند نہیں کرتا مگر دوسروں کو وہی دکھ پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ نے بلی نہیں پالی، یہ چوہے میرے گھر میں بھلے، میں یہیں پر رکھ لیتا ہوں ان کو، کہ میں بلی رکھوں گا تو پڑوسی میں جائیں گے، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچے گی، تو پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، ان کے دکھ درد میں یہ شریک رہا کرتے تھے۔ حضرت ابن المقفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا، تمہارا ہمسایہ سواری کے قرض کی وجہ سے اپنا گھر بیچ رہا ہے۔ ابن المقفہ اس شخص کی دیوار کے سائے میں بیٹھتے تھے، انہوں نے یہ سن کر فرمایا کہ اگر اس نے تنگ دستی کی وجہ سے اپنا گھر بیچ دیا تو گویا میں نے اس کے دیوار کے سائے کی قدر نہیں کی، چنانچہ اس کے پاس رقم بھیجی اور کہلا بھیجا کہ گھر کو نہ بیچو۔ قدر کرتے تھے، ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے، ایک دوسرے کی غمخواری کرتے تھے، ایک دوسرے کی تکلیف، ایک دوسرے کا دکھ یہ بانٹا کرتے تھے۔ اور اسلام میں یہی ایک ایسا حسن ہے کہ جس کی مثال دنیا کا کوئی بھی مذہب یہ نہیں دیتا ہے، کوئی مذہب نہیں دیتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سنیے کہ مومن وہ نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا رہے، یعنی مومن کامل نہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پڑوسیوں کا اول تو حال احوال یہ پوچھنے کا ذہن نہیں ہے، اور اگر ذہن ہے بھی، اگر کبھی کوئی تکلیف معلوم پل چل بھی جاتا ہے، تو بسا اوقات صاحب حیثیت ہونے کے باوجود ہم اس معاملے میں پتلی گلی پکڑتے ہیں کہ کسی طرح ٹکراؤ نہ ہو، کہ اس سے کوئی مانگ نہ لے۔ تو اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اس کی مدد کریں، کہ وہ رب قدیر، وہ رب قادر، کہ جس نے آپ کو آج دینے والا بنایا اور کوئی لینے والا آپ سے طلب کر رہا ہے، تو وہی رب چاہے تو اس کو دینے والا بنا دے اور آپ کو لینے والا بنا دے۔ اس چیز سے، اس وقت سے ڈریں کہ جو نعمت آپ کو ملی، جو منصب آپ کو ملا، جو عزت آپ کو ملی، جو دولت آپ کو ملی، وہ رب نے دی ہے، تو جتنا ہو سکے اس میں خیر خواہی کریں۔ اور پھر اس میں بعض اوقات قصور ہمارا بھی تو ہوتا ہے نا، مکان لینا ہے نیا، ہماری چوائس کیا ہوتی ہے؟ چوائس کیا ہوگی کہ جناب ویسٹ اوپن ہونا چاہیے، ہوا آنی چاہیے، روشنی آنی چاہیے، کمرے بھائی یہ تو دیکھو کشادہ ہونے چاہیے، اور آج کل تو اٹیج بات کا رواج ہے نا، اٹیج بات ہونے چاہیے، کلر کیسا ہو؟ یار یہ مکان کا کلر اچھا نہیں ہے، مجھے تو اچھے کلر والا چاہیے، پارکنگ بھی چاہیے، سیڑھیاں بھی اچھی ہونی چاہیے۔ تو یہ سارے معاملات سہولتوں کے حوالے سے تو اچھے ہیں، لیکن کیا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی پڑوس کیسا ہے اس کا؟ کیونکہ حدیث میں ہے کہ نیک پڑوسی کے سبب اللہ عز و جل 100 گھروں سے مصائب کو دور فرما دیتا ہے۔ جی ہاں، نیک پڑوسی اگر ہو، نیک پڑوسی کے بارے میں تو علماء نے یہاں تک لکھا احادیث میں، تو یہ مضمون بھی ہے کہ جب دفنایا جائے کسی مردے کو تو نیک بندے کے پڑوس میں دفنائے، کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ عذاب کو دور فرما دیتا ہے۔ تو ہم تو دادا کو ڈھونڈیں گے کہ دادا جہاں دفن تھے وہیں دفن ہونا ہے۔ اب دادا نے چاہے عید کی نماز بھی نہیں پڑھی ہو، نانا جان بے نمازی تھے، روزے ہی نہیں رکھتے تھے، نانا کے پاس سونا ہے ہم کو بھی۔ یہ اگرچہ جو اس طرح کا انداز ہوتا ہے علماء نے منع نہیں لکھا، لیکن ہمارا ذہن نہیں ہے کہ ہم اگر چاہیں تو کیسا پڑوس ہونا چاہیے۔ تو اچھا پڑوس ہوگا، برکتیں بھی ملیں گی۔ ایک بزرگ کا قول ہے، منقول ہے ان سے، کہ ایک دن میں حضرت سیدہ معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر تھا، اتنے میں ایک پریشان حال تنگ دست غریب شخص آیا۔ اب یہ دیکھیں نیک لوگوں کی صحبتوں کی برکتیں کیا ہوتی ہیں۔ اپنی مفلسی کی شکایت کی، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل تجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ جا، اور بار بار یہ الفاظ پڑھ، ما شاء اللہ کانا۔ اللہ عز و جل نے جو چاہا وہی ہوا، ما شاء اللہ کانا، ما شاء اللہ کانا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ شخص چلا گیا، جب ایک پل کے قریب پہنچا تو ایک سوار بہت تیز رفتاری سے آتا دکھائی دیا۔ اس نے قریب آ کر کہا کہ اے اللہ کے بندے ٹھہر جا، تو محتاج و عیالدار شخص جو تھا وہ ٹھہر گیا، سوار نے ایک تھیلی دی اور چلا گیا۔ غریب شخص نے اپنے رفیق سے کہا کہ دیکھو اس تھیلی میں کیا ہے۔ جب تھیلی کھولی تو دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ بہت خوش ہوا، اپنے رفیق سے کہا کہ آؤ معروف کرخی کے پاس چلتے ہیں، واقعہ سناتے ہیں۔ وہ دونوں واپس آئے اور بارگاہ میں پہنچے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کو دیکھتے ہی فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، جب تیری حاجت پوری ہو گئی تو واپس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ عز و جل تجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اہل و عیال کی طرف لوٹ جا، یہ کہتے ہوئے لوٹ جا۔ ماشاء اللہ کانا، ماشاء اللہ کانا، ماشاء اللہ کانا، کہ اللہ عز و جل نے جو چاہا وہی ہوا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے ہمیں درس ملا کہ جب کوئی دینی دنیاوی پریشانی آئے، بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کرانی چاہیے۔ انشاءاللہ عزوجل نیک ہستیوں کے صدقے ہماری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ تو بہرحال اب ایسا ہوتا ہے کہ ابھی تک جو ہم نے گفتگو سنی اس میں یہ ذہن بنا کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں گے، نیت کر لیں، خیال رکھیں گے نا انشاءاللہ، اور مطلب اس کو ستائیں گے نہیں۔ اب اگر وہ ستائے گا تو کیا کریں گے، کیا کریں گے بھائی؟ صبر کریں گے۔ جی ہاں، یہی مطلب حدیث میں بھی ہے کہ ایک شخص نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ہمسائے کا شکوہ کیا، پڑوسی کی شکایت کی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر کر۔ دوسری تیسری چوتھی بار بھی جب شکایت کی تو مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنا سامان راستے میں ڈال دے۔ راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے جب اس کا سامان باہر راستے میں پڑا دیکھا، پوچھا کیا بات ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے ہمسایا ستاتا ہے، لوگ وہاں سے گزرتے رہے، پوچھتے رہے، کہتے رہے اللہ تمہارے ہمسائے کو ہدایت دے، اللہ تمہارے ہمسائے کو ہدایت دے۔ جب اس ہمسائے کو پتا چلا، بے حد نادم ہوا اور معذرت چاہنے لگا، درخواست کی کہ اپنا سامان واپس لے آؤ، بخدا پھر کبھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ پتا چلا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں لینا ہے۔ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہوئی کہ اس نے ستایا، صبر کر، صبر کر، صبر کر، جواب دینے کا نہیں فرمایا۔ ایک آدمی نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر عرض کی، میرا ایک ہمسایا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تنگ کرتا ہے۔ آپ نے سن کر فرمایا کہ جاؤ، اگر وہ تمہارے متعلق اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو تم اس کے بارے میں اللہ کی اطاعت کرو۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ اپنے پڑوسی سے الجھ رہے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات جو ارشاد فرمائی، اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں۔ آپ نے کیا فرمایا کہ نہ الجھو، نہ الجھو، کیونکہ یہ بات باقی رہ جائے گی اور لوگ چلے جائیں گے، بات باقی رہ جائے گی، کسی کو گالی دی، کسی سے لڑائی کی، تو یہ بات باقی رہ جائے گی، لوگ چلے جائیں گے۔ تو اخبار میں کچھ اس قسم کا واقعہ ہوا تھا، پاکستان میں کہیں کا واقعہ تھا، کہ دو بچے کھیل رہے تھے۔ اب بچے آپس میں کھیلتے کھیلتے لڑائی بھی کرتے ہیں، تو ایک نے دوسرے کو مارا۔ اب جس کو پٹائی لگی نا، وہ روتا ہوا گھر پہنچا اور گھر جا کر ماں کو بتایا کہ بھائی مجھے فلاں کے لڑکے نے مارا ہے۔ لکھا یہ گیا کہ اس کا جو باپ تھا، اس کی باہر پرچون کی دکان تھی، تو عورت اپنے شوہر کو بلایا کہ دیکھو فلاں کے ہمسائے کے بچے نے میرے بیٹے کو، میرے لال کو کیسا مارا ہے، لال کر دیا اس کو۔ اب باپ نے جب دیکھا کہ بچے کو مارا ہے، تو دونوں میاں بیوی جو ہے وہ پہنچ گئے اس کے گھر۔ اب اس کا جو باپ تھا اس بچے کا، وہ تو کہیں کام پہ کہیں اور گیا تھا، یہ دونوں میاں بیوی نے اس بچے کی ماں کی خبر لی، بہت سنائی، جو کچھ بھی تھا بہرحال ہونا تھا وہ ہوتا ہی ہے۔ اب اس نے جب دیکھا کہ دونوں میاں بھی اس طرح سے کر رہے ہیں، تو اس کو بھی جو آیا وہ کیا، لیکن کر نہیں سکی کچھ۔ اور شام ہوئی، اس کا شوہر آیا، اب اس نے سارے دن کی کاروائی سنائی کہ تم چلے گئے، یہ دونوں کھیل رہے تھے تو آپس کی لڑائی ہوئی، اور یہ ذرا سا اس نے یوں کیا، اور جا کر اس نے اپنے جب باپ کو بتایا تو وہ تو اپنی دکان سے یوں یوں آ گیا اور ایسا ایسا بولا، او میں تو کچھ نہیں بول سکی، میری تو سنی نہیں، تو یوں ہوا تو یوں ہوا۔ اب دو چار پانچ مرچ مسالے لگا کر اس کو مشتعل کیا، اس نے کہا اچھا ایسا کیا، چھوڑوں گا نہیں میں اس کو، اب اس نے آستینیں چڑھائیں اور پہنچا اس کی پرچون کی دکان پر. پرچون کی دکان پر وہ شخص نیچے بیٹھا کچھ کام کر رہا تھا. اب یہ شخص آیا اور دکان میں گھستے اس نے گالیاں دینا شروع کی, نکلو باہر, تمہارا تو یوں کر دوں گا, یوں کر دوں گا, یوں کر دوں گا. اس نے وہاں سے باٹ اٹھایا. اب جیسے اس نے نیچے گالیاں سنی تو اس کو بھی غصہ آیا نیچے ہی, وہاں اس کی چھری پڑی تھی, اس نے غصے میں آ کر چھری اٹھائی. یہاں سے اس نے جب دیکھا کہ نیچے بیٹھا ہے تو اس نے باٹ اٹھایا, اور اٹھتے اٹھتے جیسے وہ اٹھا تو اس نے زور سے اس کے سر پہ مارا. اب جیسے ہی سر پہ مارا تو وہ ایک دم چکرایا, لیکن چونکہ اس کے ہاتھ میں چھری تھی اس نے بھی گرتے گرتے اس کو چھری مار دی. دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں مرد اسی دکان پہ دم توڑ گئے. پورے محلے میں کوہرام مچ گیا. دونوں کی جنازہ ہوئی شام کو, صبح ہی صبح ان کو تدفین ہوئی. جب ان دونوں کی تدفین کرنے کے بعد لوگ واپس محلے میں آئے تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ دونوں بچے کھیل رہے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا قول, نہ الجھو کہ یہ بات باقی رہ جاتی ہے, لوگ چلے جاتے ہیں. نہ الجھو کہ بات باقی رہ جاتی ہے, لوگ چلے جاتے ہیں. تو ہم بسا اوقات اپنے جذبات کو قابو نہیں رکھتے, اور ہم اس انداز سے بہت زیادہ نقصان اٹھا چکے ہیں. اٹھائیں گے نہیں, اٹھا چکے ہیں. کئی ایک کے گھروں میں ناچاکیاں ہوں گی, سب چیک کر لیں کس کس سے تعلق ٹوٹا ہوا ہوگا, کس کس کے بارے میں ہمارے منفی کمنٹس ہیں کہ جناب اس کے گھر میں نہیں جانا, یہ مر جائے گا, میں اس کے جنازے میں نہیں جاؤں گا. اس کے گھر کی شادیاں ہوتی ہیں, دل میں خون کھولتا ہے کہ اس کے گھر شادی کیسے ہو گئی, اس کے گھر میں فریج آ گیا, میرا دل بے چین ہو گیا, اس کے گھر میں فریج کیسے آ گیا, اس کے گھر میں نیا رنگ ہو رہا ہے, میرا دل ڈوب رہا ہے کہ اس کے گھر میں یوں کیوں ہو گیا, اس نے نئی گاڑی لے لی, میرا دل بیٹھا جا رہا ہے کہ اس نے کیسے گاڑی لے لی, یہ کیوں ہو رہا ہے. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمیں شریعت کا علم نہیں. ہمارا اسلام جس انداز سے ہمیں چاہتا ہے ہم اس انداز کو اپناتے نہیں. ہمارے اسلاف بزرگوں نے ہمسایوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ وہ ان کے اعلیٰ اخلاق دیکھ کر اسلام قبول کر لیتے تھے, اور ہمارا بدقسمتی سے اخلاق کا وہ عالم کہ آج ہمارا مسلمان پڑوسی نے کیا, ہمارا سگا بھائی بھی ہم سے مطمئن نہیں ہے. کیوں؟ مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کے پڑوس میں ایک یہودی نے مکان کرائے پر لیا, ایک پرنارا نکال کر گندگی ڈالتا تھا مالک بن دینار کے گھر, خاموشی سے اٹھا لیتے تھے. ایک دن آیا, کہنے لگا حضور یہ پرنالا جو لگا ہے اس سے آپ کو تکلیف تو نہیں؟ آپ نے کہا تکلیف تو ہے, تم جو کچرا پھینکتے ہو میں نے بالٹی اور جھاڑو رکھی ہے, اٹھا لیتا ہوں. کہا آپ کو غصہ نہیں آتا؟ فرمایا غصہ پینے والے, لوگوں سے درگزر کرنے والے نیک لوگ یہ اللہ کے محبوب ہے. اس یہودی نے جو آپ کا یہ حسن اخلاق دیکھا, قرآن کی یہ آیتیں سنی اور اس با عمل مسلمان کو دیکھا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا, یہ اعلیٰ اخلاق تھا. تو ہمارا اخلاق کیسا کہ ہم اگر نمک دیتے ہیں تو جتاتے ہیں کہ نمک نہیں دیا تھا تجھے, آگ نہیں دی تھی, ماچس نہیں دی دیا, دودھ نہیں دیا تھا, پانی نہیں دیا, بھول گئے ہمارے احسان. ارے احسان کیا, یہ تو اللہ کی نعمت ہے کہ اگر آپ آگ اور نمک دے رہے ہیں, یہ ماچس, یہ نمک, یہ دینا کتنا بڑا کار ثواب ہے. کہ سرکار فرماتے ہیں کہ آگ اور نمک سے جس قدر سدھارا گیا, جس قدر کھانا پکایا گیا, اتنا صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے گا. بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہم محاسبہ کریں, غور کریں, اور پھر بینگ اے مسلم, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر یہ بھی لازم ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کو امر بالمعروف کریں, نیکی کا حکم کریں, گناہوں سے منع کریں. اگر اس کے گھر میں گانے بجتے ہیں, بے نمازی ہے, اگر سنتوں سے دور ہے, حکمت عملی سے انہیں نیکی کی دعوت پیش کریں کہ قیامت کے دن ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ دنیا میں یہ میرا پڑوسی تھا, اس سے میرے بارے میں پوچھ. وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ تیری عزت و تیرے جلال کی قسم, میں نے اس کے اہل و عیال میں کوئی خیانت نہیں کی. وہ شخص کہے گا کہ اس نے میرے اہل و عیال میں خیانت تو نہیں کی, لیکن مجھے یہ گناہوں میں مبتلا دیکھتا تھا, میری اصلاح کی کوشش نہیں کرتا تھا. تو حدیث میں ہے کہ اس سبب سے, پڑوسی کی اصلاح نہ کرنے کے سبب سے, اس نیک شخص کو جہنم کا حکم ہوگا. تو ہم پر یہ بھی لازم ہے. تو اب یہ سارے معاملات کہاں سے سیکھیں گے؟ آ جائیں, دعوت اسلامی ہمیں اسی بات کی تربیت دیتی ہے کہ ہم نیکیاں کریں, نیکیاں پھیلائیں, برائیوں سے بچیں, دوسروں کو بچائیں, اجتماعات میں اپنے پڑوسیوں کو لے جائیں, مدنی قافلوں میں سفر کرائیں. اسلامی بہنیں اپنے گھر میں اجتماع کرتی ہیں, اپنے پڑوسوں کو بلائیں, وی سی ڈی اجتماع کریں, امیر اہل سنت کے بیانات دیں، کیونکہ ہر مدنی ماہ اسلامی مہینے کا جو پہلا پیر ہے، امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اس میں یوم قفل مدینہ منایا جائے۔ یوم قفل مدینہ کیا ہے؟ کہ اس دن آنکھوں، زبان اور ہر عضو کو گناہوں سے بچانے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور اس کے لیے زبان کا قفل مدینہ لگانے کی عادت بنانے کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ خاموش شہزادہ، اس رسالے کو بھی پڑھیں، لکھ کر کچھ نہ کچھ گفتگو کریں، مدنی انعامات کا رسالہ آج ہی حاصل کر رہے ہیں، روزانہ فکر مدینہ کی عادت بنائیں، شیطان کو ناکام و نامراد کریں۔ کہ غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور قفل مدینہ لگا رہے انشاءاللہ عز و جل۔ اکثر نظریں جھکی رہیں، حیا سے نظریں جھکی رہیں، مسجد بھرو تحریک جاری رہے۔ تو یہ رسالہ بھی تمام اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین حاصل کر لیں، اور یوم قفل مدینہ کا خوب اہتمام کرنا ہے، اپنے گھر میں بھی، گھر والوں کو بھی اس بات پر راضی کریں کہ زبان کا درست استعمال جنت میں لے جائے گا، اور غلط استعمال کے سبب کہیں جہنم مقدر نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔